والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے نیک بندوں کا تعارف کرایا ہے، اور یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیتیں ہیں. آخری رکوع میں رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو بتایا ہے. 12 یا 13 صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، تو ان میں سے ایک صفت اللہ ذکر فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن سے دلوں کو اطمینان اور سرور حاصل ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں، ایک تو ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت، یہ بات کا نمبر ہے. اولاد سے پہلے مستقل دعائیں مانگنی چاہیے، یہ اس سے پہلے ہے. اللہ نے یہ بات بتائی، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، جو مستقل دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. پروردگار ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ظاہر سی بات ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوں گے جب وہ نیک ہوں گے. بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کریں اور اولاد والدین کے حقوق ادا کریں تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. آگے دعا کا دوسرا جز ہے، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیں. متقیوں کا امام کب بنیں گے؟ علماء لکھتے ہیں جب خود متقی ہوں گے، جب خود متقی ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دوسرے متقیوں کا امام بنیں گے. تو یہاں پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ خود متقی بنیں. جب متقی ہو جائیں گے، آگے چل کر اللہ متقیوں کا امام بنا دیں گے. آدمی متقی ہو اور اس کے ماتحت رہنے والے متقی نہ ہوں، لیکن خود متقی ہو، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور اگر ماتحت رہنے والے بھی متقی ہو جائیں، علماء لکھتے ہیں یہ نور علی نور ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ پروردگار ہمیں اور ہماری ذریت کو نیک اور متقی بنا دے. تو اپنی ذریت کی اور اولاد کی فکر کرنا یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے. تو اس سے معلوم ہوا جہاں بھی اولاد کی تعلیم و تربیت ہو، خاص طور پر قرآنی مکاتب، مکاتب دینیہ، مکتب جہاں بچوں کو الف با تا سا سکھاتے ہیں، اساتذہ ان کو الف با تا سا سکھاتے ہیں اور ان کو ایک ایک حرف بول کر دیتے ہیں اور ان کے دل میں دماغ میں بٹھاتے ہیں، کلمہ شہادتین ان کو سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کو اور آگے کی باتیں سکھاتے ہیں. اکابر لکھتے ہیں کہ یہ بظاہر ایسا ہے کہ ایک استاذ پڑھا رہا ہے، لیکن غور کیجئے یہ صرف پڑھا نہیں رہا ہے بلکہ اس کے دل پر، استاذ بچے کے دل پر ایمان لکھ رہا ہے، بچے کے دل پر اعمال صالحہ کی اہمیت بٹھا رہا ہے، اس کے دل میں اس کو گھسا رہا ہے. تو مکتب کی تعلیم اور مکتب کی تربیت یہ بہت اہم چیز ہے، اور جو اس سے غافل ہو جائے تو بڑے بڑے خیر سے، بڑی نیکی سے محرومی کی بات ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد آزر سے مایوس ہو کر اس کے گھر سے باہر آ رہے ہیں اور اس شہر سے بھی باہر آ رہے ہیں جہاں آزر رہتا تھا، اور باہر آتے ہوئے کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو باہر جا رہا ہوں، میرا پروردگار مجھے ہدایت دے گا. پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین یعنی نیک اولاد عطا فرما. صالحین میں سے نیک اولاد عطا فرما. رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایک حلیم، بردبار، مزاج کے اعتبار سے نہایت نرم، برداشت کرنے والا مزاج، ہم نے ایسا بچہ ان کو عطا کیا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب 80 پر 6 سال کے ہوئے، جب 80 پر 6 سال کے ہوئے اس وقت اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا کیا. پھر اس کے بعد تقریباً 14 یا 16 سال کے بعد اللہ نے حضرت اسحاق عطا کیا. پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر 14 یا 16 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اب 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین سکھا رہے ہیں اور ایک نبی کی گود میں بچہ تربیت پا رہا ہے، اور بڑی تمناؤں کے بعد یہ بچہ حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کی عمر 7 سال کی یا 13 سال کی ہو گئی, قول مختلف ہیں, جب حضرت اسماعیل 7 سال کے ہوئے یا 13 سال کے ہو گئے, اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے, میں تم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے, تمہاری رائے کیا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا, جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے. جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی مجھے ذبح کرنے کا, اس کام کو آپ کر گزریے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پہلی بات غور کیجئے, حضرت اسماعیل یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ تو ایک خواب کی بات ہے. خواب کی بات کو حقیقت ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے تھے خواب کی بات ہے ٹال دیجئے چھوڑ دیجئے, نہیں, اس کو لے رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ابا نبی ہیں اور نبی کا خواب دلیل ہے, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے 6 مہینے تک اللہ کے نبی کو خواب نظر آنا شروع ہوئے. 6 مہینے تک رؤیا صالحہ, اچھے اچھے خواب آتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ادھر خواب دیکھتے صبح کو تعبیر ظاہر ہو جاتی, کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا, ادھر خواب دیکھتے ادھر تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی. تو نبوت کا ایک جز خواب ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں, حضرت اسماعیل کہہ سکتے تھے کہ یہ خواب ہے اور مجھے آپ ذبح کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہے, نبی کا خواب حجت اور دلیل ہے. پھر اس کے بعد کتنا پیارا جملہ ہے, کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے, آپ اس میں تاخیر نہ کریں اور پسو پیش نہ کریں, اور میری طرف سے بے صبری کا مظاہرہ ہوگا آپ اس کا خیال نہ کریں, مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ بچہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں گا. اب حضرت ابراہیم ذبح کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, جنت سے مینڈھا حضرت جبرائیل لاتے ہیں اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے, یہ اور بات ہے. لیکن حضرت اسماعیل تو خواب کو سچا کر دکھاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پیارا جواب دیا کہ جو جس کام کا آپ کا حکم ہوا ہے وہ کام آپ کر گزریے, اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو کس نے سکھا دیے کہ فرزندی کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حقیقی اور نیک فرزند وہ ہوتا ہے جو باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، انشاءاللہ کہتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اگر نظر کا فیضان، چونکہ ابراہیم نبی تھے اور نبی کی نظر بھی بہت بڑی نظر ہوتی ہے، اور اسی نظر میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنے بچے پر کتنی مرتبہ نیک نظر ڈالی ہوگی اور کتنی مرتبہ انہوں نے دعائیں کی ہوگی، اسی کو کہہ رہے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا بچپن میں گود میں انہوں نے سکھایا تھا کہ کوئی بھی کام انشاءاللہ کے بغیر نہیں ہوگا، اس کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کون ہوتا ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، یہ ساری تعلیمات حضرت ابراہیم نے دی ہیں، حضرت ہاجرہ نے دی ہیں۔ تو یہاں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، علماء لکھتے ہیں دونوں باتیں مقصود ہیں، کہ نظر کا فیضان بھی تھا اور بچپن میں گود میں جو تعلیم دی گئی اس تعلیم کا بھی اثر تھا، اس تعلیم کا بھی اثر تھا۔ معلوم ہوا کہ بچپن میں بچے کو جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایمانی باتیں سکھائی جاتی ہیں، بچوں کے دلوں پر یہ لکھا جا رہا ہے۔ اور جو بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن ابھی تازہ ہوتا ہے، آپ جو بات لکھ دیں وہ پتھر کی لکیر کی طرح سے وہ بات لکھ دی جاتی ہے، کبھی وہ مٹی نہیں، کبھی وہ مٹی نہیں۔ تیرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے مٹا نہیں ہے۔ تیرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے مٹا نہیں ہے۔ اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے۔ جو قشقہ ہوتا ہے جو غیر مسلم لگاتے ہیں، وہ تو باہر کی چیز ہے، اور جو سجدہ کا نقشہ ہوتا ہے وہ دائمی نقشہ ہوتا ہے، وہ مٹتا نہیں ہے۔ اس لیے جو بات دل پر لکھ دی جاتی ہے وہ بات مٹتی نہیں ہے۔ لہذا بچپن میں بچوں کو ماں باپ بھی تعلیم دیں، اور دین کیا ہوتا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، ماں باپ بھی ان کو تعلیم دیں، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بچے مکاتب آئیں۔ ہر مسجد میں الحمدللہ مکتب کا انتظام ہے، اور بہترین انتظام ہے، وہاں استاذ بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے، تو وہاں بھیجیں، یہ بچے آئیں گے استاذ کے سامنے بیٹھ کر جو حروف سیکھیں گے، یہ براہ راست ان کے دل کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں، ان کے دل پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا واقعہ لکھتے ہیں، اپنی بچی کا، اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ میری ایک بچی 3 سال کی عمر تھی، 3 سال کی عمر میں ایک مرتبہ سہارنپور میں بہت زوردار بارش ہوئی، اور پانی جو ہے بہت اوپر تک بہنے لگا، ایسے وقت میں بجلی کی چمک بھی بہت تھی، کڑک بھی بہت تھی۔ یہ بچی گھر کے دروازے پر، دہلیز پر کھڑی تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خادم مولانا نصیر الدین صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ بجلی کی جو چمک تھی، کڑک تھی، اس وقت اس بچی نے جو 3 سال کی عمر اور 3 برس کی تھی، مولانا نصیر الدین سے انہوں نے پوچھا، اس بچی نے پوچھا کہ مولانا بتائیے بجلی جب چمکتی ہے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ 3 سال کی عمر میں وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، بچی نے کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سورہ رات کی آیت ہے کہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح پڑتی ہے، بظاہر چمکتی ہے، اس کی کڑک ہے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح پڑتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِ، اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اب بتائیں، 3 سال کی بچی نے فوری طور پر دعا سنا دی. یہاں وہی کہیے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بات اس نے کہاں سے سیکھی؟ لا محالہ جب ماں کی گود میں یا مکتب میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، صحیح تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ پتھر کی لکیر بنتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں مٹتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ بیان کرتے ہیں. مجھے واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس کا نتیجہ بیان کرنا ہے. پورا واقعہ لکھنے کے بعد ایک نتیجہ بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا ہے، ایک سبق دیتے ہیں. سبق کیا دیتے ہیں کہ پادشاہ پسر بمکتب داد، لوح سیمی نش بر کنار نہاد. ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو، بادشاہ نے اپنے بچے کو، شہزادے کو مکتب میں بھیجا، مکتب میں، مدرسہ میں بھیجا. لوح سیمی نش، چاندی یعنی چاندی کی تختی اس کے حوالے کی، لوح سیمی نش بر کنار نہاد، اس کے بغل میں چاندی کی تختی دی کہ بیٹا اس کو لے جاؤ. بر سرے لوح او نبشت بزر، چاندی کی تختی کی پیشانی پر یعنی تختی کے اوپر سونے کے پانی سے یہ بات اس نے لکھی تھی. سونے کے پانی سے چاندی کی تختی کے اوپر یہ بات بادشاہ نے خود لکھی تھی. جور استاذ بہز مہرے پدر، استاذ کی مار بہتر ہے باپ کی محبت سے. استاذ کی مار بہتر ہے باپ کی محبت سے، اس لیے کہ باپ جسمانی تربیت کرتا ہے، جسم کو پالتا ہے، اور استاذ روحانی تربیت کرتا ہے اور دل کی پرورش کرتا ہے، دل کو سوارتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے. لہذا مکاتب میں جو تعلیم ہوتی ہے یہ بہت اہم تعلیم ہے، اور مرتے دم تک، مرتے دم تک کے لیے تعلیم ہوتی ہے. یہاں جو بات سکھا دی جاتی ہے اور جو بات پڑھا دی جاتی ہے وہ کبھی کوئی بھولتا نہیں، ہمیشہ وہ مکتب کے استاذ کو یاد رکھتا ہے. اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو میں یہاں تک نہ پہنچتا، اگر ان کی تعلیم نہ ہوتی، ان کی تربیت نہ ہوتی، مجھے اتنی ترقی نصیب نہ ہوتی. وہ اپنے مکتب کے استاذ کو اور مکتب کی تعلیم و تربیت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لہذا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ جتنی مسجدوں میں، ہر مسجد میں مسجد کے ساتھ مکتب کا انتظام ہے، محلے کا کوئی بچہ بھی مکتب سے دور نہ رہے، مکتب سے الگ نہ رہے. یہاں آئیں، بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ان باتوں کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور کتنے خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو ہم جانتے ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں، عمر میں کافی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بچے جب مکتب سے پڑھ کر آتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں، آج استاذ نے کیا پڑھایا، استاذ نے یہ بات پڑھائی. استاذ کی وہ بات بچے کے واسطے سے سیکھتے ہیں. اس طریقے سے مکتب کی تعلیم زندہ ہوتی ہے. اور پچھلا دور اور گزرا ہے، اور جو دور آ رہا ہے یہ آزمائشوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے. اس دور میں ہم اپنے بچوں کی خصوصی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں، ہمارے بچے مکتب جائیں، پڑھیں. آج مجھے معاف کیجئے، ماں باپ یا تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا پڑھے ہوئے ہیں بھی تو ان کو فرصت نہیں ہے، وہ پڑھانا نہیں چاہتے، وہ کما حقوق تعلیم دینا نہیں چاہتے. اگر یہ مرحلہ آ گیا ہے تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ مکتب جائے, وہاں بیٹھ کر وہاں استاد سے دینی باتیں سیکھیں. دیکھیے جتنی دعائیں آتی ہیں, سونے کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, کھانا سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے, کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھی جائے, مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے, مسجد سے باہر جاتے ہوئے, دودھ پینے سے پہلے, دودھ پینے کے بعد, پانی پینے سے پہلے, پانی پینے کے بعد, پانی کیسے پیا جاتا ہے, سونے کے آداب کیا ہیں, اس طریقے کے جو زندگی میں پیش آنے والی باتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے تعلق سے دعا مکاتب میں سکھائی جاتی ہے, مکتب میں دعائیں سکھائی جاتی ہیں, زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں, نماز کے بنیادی مسائل کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, غسل اور وضو کے کیا ہیں, یہ سب باتیں مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں. جب بچہ آ کر ان باتوں کو سیکھ لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ انشاءاللہ مسلمان باقی رہے گا, اس لیے کہ اس کے دل پر ایمان لکھ دیا جاتا ہے. لہذا اس تعلیم و تربیت کی ہم قدر کریں. میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ, حضرت خواجہ نظام الدین, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ حضرت نظام الدین ولی تھے, ان کو اولیاء کیوں کہا جاتا ہے, وہ تو ولی تھے, اللہ کے ایک ولی تھے. اولیاء تو ولی کی جمع ہے. علماء لکھتے ہیں دراصل اولیاء سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے, وہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین سلطان الاولیاء رحمہ اللہ. وہ اولیاء کے سردار تھے, اپنے زمانہ کے اولیاء کے سلطان اور سردار تھے. وہ خود لکھتے ہیں, مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے. جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی خانقاہ چلتی تھی اور ہزاروں مریدین آتے تھے, تربیت پاتے تھے, تو ایک دن اپنے لوگوں کے سامنے والدہ کا ذکر کیا. اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے اس قدر رو پڑے کہ گریا تاری ہوا اور روتے روتے بے حال ہو گئے. اسی وقت روتے ہوئے اپنی والدہ کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ بچپن میں میرا یہ معمول تھا کہ ہر مہینہ چاند دیکھ کر میں اپنی والدہ کی خدمت میں جاتا تھا, جا کر والدہ کو سلام کرتا اور چاند کی مبارکباد پیش کرتا. میں نے چاند دیکھا ہے, چاند ہم سب کے لیے مبارک ہو, ہم سب کے لیے چاند کا دیکھنا مبارک ہو. والدہ کی خدمت میں معمول کے موافق چاند کی مبارکباد پیش کرتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک مہینہ میں چاند دیکھ کر والدہ کے پاس گیا اور والدہ کو سلام کیا اور چاند کی مبارکباد میں نے پیش کی. والدہ نے کہا بیٹا اس مہینے تم نے مجھے مبارکباد پیش کی ہے, بتاؤ آئندہ مہینہ مبارکباد کس کو پیش کرو گے, آئندہ مہینہ کس کو مبارکباد پیش کرو گے. وہ کہتے ہیں میں یہ سنتے ہی کانپ اٹھا اور مجھے یقین آ گیا کہ آئندہ چاند تک میری والدہ زندہ نہیں رہے گی, وہ اس دنیا سے چلی جائے گی. میں رونے لگا, روتے روتے میں نے کہا مخدومہ آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا سے جا رہی ہیں, آپ دنیا سے جا رہی ہیں, مجھے کس کے سپرد کر کے تم جا رہی ہو, مجھے کس کے حوالے کر کے تم جا رہی ہو. والدہ نے کہا یہ بات میں تم کو کل بتاؤں گی, اس کا جواب میں تم کو کل دوں گی. وہ کہتے میں دل میں سوچا اب کیوں نہیں جواب دیتی, آج کیوں نہیں دیتی, کل تک کیوں یہ ٹال رہی ہیں. لیکن ٹھیک, میں خاموش ہو گیا. جب رات اور زیادہ آگے ہوئی تو والدہ نے کہا بیٹے آج کی رات شیخ نجیب الدین, شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ کے یہاں جاؤ اور ان کے یہاں رات گزارو، شاید وہ اسی محلے میں رہتے تھے جو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا محلہ تھا، وہاں جاؤ رات گزارو۔ والدہ کی ہدایت کے موافق میں گیا اور شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ کے یہاں میں نے رات گزاری۔ جب تہجد کا وقت اور آخری حصہ شروع ہوا، گھر سے خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، گھر کی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ تم کو بی بی یاد کر رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ میں ڈر گیا، میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی ہاں خیریت ہے، آپ کو آپ کی والدہ بلا رہی ہیں۔ میں خادمہ کے ساتھ گھر گیا، دیکھا کہ میری امی جان مخدومہ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی، تہجد کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں پہنچا تو کہا بیٹے ادھر آؤ، کل تم نے ایک سوال کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گی، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیش کیا تو میرے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، میرے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے کہا خدایا میں اپنے اس لختے جگر نور نظر کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، یہ کہہ کر انتقال کر گئی۔ یہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اگر میری والدہ یہ کہہ جاتی بیٹا میں گھر بھر کر سونا چاندی ہیرے جواہرات تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی، کہ جاتے جاتے مجھے خدا کے سپرد کر کے گئی۔ اب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اب اس کو بتائیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو خوشی کی بات کیوں بن گئی؟ ان کی والدہ نے ان کو بچپن میں ایمان کی باتیں سکھائی ہیں اور اعمال سکھائے ہیں، ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے۔ لہذا آج کے اس فتنہ کے دور میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے جتنے مکاتب ہیں سارے مکاتب ہمارے بچوں سے بھر جائیں اور 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 بھی زیادہ مکاتب کا اضافہ کیا جائے، کوئی مکتب خالی نہ رہے، ان مکاتب کی ہم قدر کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے ان مکاتب کو اللہ قیام قیامت تک آباد رکھے، جملہ شرور و آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔